السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
مناسب سیکیورٹی نہ ہونے کے باعث پنجاب میں درجنوں سکولوں کو سیل کر دیا گیا۔ تعلیمی اداروں کی بندش مسئلے کا حل نہیں، ماہر تعلیم کا موقف۔ اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا، نئی دہلی،
داعش سے رابطے کے الزام میں مسلم نوجوانوں کی گرفتاری پر انسانی حقوق کارکنوں کا شدید رد عمل۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، سعودی عرب میں شیعہ مسلک کی ایک مسجد میں فائرنگ سے 2 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے ہیں، اور اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ شام میں 5 سال سے جاری خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے بات چیت جمعے کی شام جنیوا میں شروع ہو رہی ہے، جبکہ شامی اپوزیشن نے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور عالمی ادارے صحت زیکا وائرس سے نمٹنے کے لیے پیر کے روز ایک ہنگامی اجلاس منعقد کر رہا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پنجاب میں حکومت نے درجنوں اسکولوں کو سیل کر دیا ہے کیونکہ وہاں سیکیورٹی کے ناکافی انتظامات تھے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے عشرت سلیم نے۔
پنجاب کے وزیر تعلیم رانا مشہود نے کہا ہے کہ راولپنڈی ڈویژن میں درجنوں اسکولوں کو مناسب سیکیورٹی نہ ہونے کے باعث سیل کر دیا گیا ہے۔ ان میں بڑی تعداد سرکاری تعلیمی اداروں پر مشتمل ہے۔ تاہم رانا مشہود کا کہنا تھا کہ اسکولوں کو سیل کرنا اس مسئلے کا حل نہیں۔ شائع شدہ اطلاعات کے مطابق بند کیے گئے اسکولوں کی تعداد 230 سے زائد بتائی گئی۔ تاہم صوبائی وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ اصل تعداد اس سے کچھ کم ہے۔ گزشتہ ہفتے بدھ کو 4 صدہ میں باچا خان یونیورسٹی پر دہشت گرد حملے کے بعد پورے ملک کے تعلیمی اداروں میں خوف و ہراس کا ماحول پایا جاتا ہے، جبکہ پنجاب حکومت نے صوبے کے تمام اسکولوں اور کالجوں کو 1 فروری تک بند رکھنے کا حکم جاری کر رکھا ہے۔ اگرچہ حکومت نے سخت سردی کو تعلیمی اداروں کی بندش کی وجہ قرار دیا ہے، مگر عام تاثر یہی ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث ایسا کیا گیا۔ ادھر فوج کے زیر انتظام چلنے والے تمام اسکولوں اور کالجوں کو بھی 1 فروری تک بند کر دیا گیا ہے، جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی کئی نجی اسکولوں کی انتظامیہ نے اپنے طور پر اسکولوں کو بند کر رکھا ہے۔ پنجاب کے وزیر تعلیم رانا مشہود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ صوبے میں ہر جگہ تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اسکولوں کی بندش آخری تدبیر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسکولوں کو چھٹیوں کے دوران سیکیورٹی کے متعلق عمومی ضابطۂ کار کے مطابق اقدامات مکمل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسکولوں کو سیل کرنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اس سلسلے میں مقامی انتظامیہ کو ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں کہ وہ اسکولوں کو سیل نہ کریں۔
1 سال سے ہم نے ان کو کہا ہوا تھا کہ یہ اپنے اپنے پورے کریں، تو اس میں انتظامیہ بھی ذمہ دار ہے۔ تو سیلنگ از ناٹ دا پراپر وے۔ اس کے اندر ہمارا یہ ہے کہ پہلے جو ایس او پیز دیے گئے ان کو دیکھا جائے اور اس کی باقاعدہ ٹائم لائنز بنائی جائیں۔
20 جنوری کو باچا خان یونیورسٹی پر ہونے والے حملے میں متعدد طلبہ سمیت 21 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے، جبکہ حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والے طالبان گروہ نے کہا تھا کہ وہ مزید ایسے حملے کرے گا۔ ماہر تعلیم اور انسانی حقوق کی کارکن فرزانہ باری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں کو بند کر کے سیکیورٹی خطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ملک میں لاکھوں تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں اور انہیں بند کرنا دہشت گردوں کو کامیابی دلانے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی مخصوص تعلیمی ادارے پر حملے کی انٹیلیجنس معلومات ہوں تو حکومت کو اس ادارے کی سیکیورٹی بڑھانی چاہیے۔
اوور آل پاکستان میں لوگوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس حوالے سے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ آپ ان کو ہاتھوں میں بندوقیں پکڑا کے ان کو ٹرین کریں۔ ان کو یہ ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے گلی محلے میں نظر رکھیں، جہاں ان کو کوئی مشکوک ایکٹیویٹی، کوئی اپنی مسجد کے قریب کوئی ایسے مدارس جہاں پہ کوئی ایسی مشکوک ایکٹیویٹیز ہوں تو وہ انفارمیشن دیں، اور اگر خدا نخواستہ حملہ ہوتا ہے تو اس میں کس طرح اپنے آپ کو وہ پروٹیکٹ کر سکتے۔ لیکن یہ نہیں ہم کر سکتے کہ ہم تعلیمی ادارے بند کر دیں یا بچوں اور نوجوانوں کے ہاتھ ہاتھوں میں ہم بندوقیں پکڑا دیں، اس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا۔
فرزانہ باری نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو جڑ سے ختم کرنا ہوگا، تبھی ملک میں امن قائم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سہولت کار ہر جگہ موجود ہیں اور اس جنگ میں کامیابی کے لیے ان سب کی شناخت اور خاتمہ بہت ضروری ہے۔ دریں اسنا، وزیر اعظم محمد نواز شریف نے جمعے کو ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں کہا کہ ہم ملک سے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ معصوم بچوں کو ان کی درس گاہوں میں قتل کرنے والوں اور ان کے سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پولیس کا کہنا ہے کہ خود کش کار بم دھماکے میں جو بلوچستان میں ایک فوجی سہولت کے گیٹ کے باہر کیا گیا، کم از کم 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ کوئٹہ سے یہ رپورٹ بھیجی ہے ستار کاکڑ نے۔
بلوچستان کے شمالی ضلع جوب میں جمعے کو ایک خودکش کار بم دھماکے میں ایک بچہ اور سیکیورٹی فورسز کے 4 اہلکار زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق یہ واقعہ ایک حساس علاقے میں پیش آیا جہاں عملہ آور فوجی علاقے میں گھسنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن وہ یہاں تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جوب کے ضلع پولیس افسر زائد افسل نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
گاڑی تین کو چیک کرنے کے لیے انہوں نے روکے، وہ بیریئر پر اپنا چیک پوسٹ سے پہلے ایک بیریئر لگا ہوا ہے، تو بس اس بیریئر پر جو روکے تو بندے نے اپنے کو اڑا لیا تھی گاڑی کو، تو بس وہ گاڑی میں وہی بندہ اور وہی بلاسٹ ہوا ہے نا، تو اس کا جو کری گاڑی کا انجن تھا وہ نکلا ہے دور جا کے گرا، وہ میرے خیال کچھ آرمی کے جو سپاہی ہیں ان کو لگے اس کا پارٹس۔
ان کا کہنا تھا کہ یہاں موجود ایک بچے کو بھی واقعے میں معمولی زخم آئے ہیں۔ دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی لیکن حکام کے بقول گنجان آباد علاقہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ مقامی صحافیوں کے مطابق جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں قریب ہی اساتذہ ادارے کا ایک دفتر بھی تھا۔ صوبائی دار حکومت کوئٹہ سے تقریباً 400 کلومیٹر دور واقعہ یہ ضلع قبائلی علاقے وزیرستان سے ملحق ہے جو کہ ایک عرصے تک شدت پسندوں کی محفوظ پناہ رہا ہے۔ گزشتہ 2 برسوں میں بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال خاصی بہتر رہی تھی لیکن رواں سال کے اوائل ہی سے ایک بار پھر پرتشدد واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس ماہ پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں پر ہونے والا یہ چٹا حملہ تھا۔ ایک روز قبل بھی کوئٹہ میں شدت پسندوں کی فائرنگ سے 4 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔ بھارت میں حقوق انسانی کے سرگرم کارکنوں نے داعش کے سرگرمیوں سے تعلق کے سلسلے میں ایک مسلمان نوجوان کی گرفتاری پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ حکومت اور انٹیلیجنس ایجنسیاں مسلمانوں کی شہرت کو خراب کر رہی ہیں۔ نئی دہلی سے اس کی تفصیل دیں گے سہیل انجم۔
انسانی حقوق کے کارکنوں نے داعش سے رابطے کے الزام میں مسلم نوجوانوں کی گرفتاری پر شدید رد عمل ظاہر کیا اور کہا کہ ان کے الفاظ میں حکومت اور خفیہ ایجنسیاں اپنے مقصد کے تحت مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے گرفتاریاں کر رہی ہیں۔ انہوں نے یہاں ایک نیوز کانفرنس میں الزام عائد کیا کہ بابری مسجد انہدام کے وقت سے ہی آر ایس ایس نے ملک میں بقول ان کے نفرت کی جو سیاست شروع کی تھی یہ گرفتاریاں اسی کا حصہ ہیں۔ قومی اقلیتی کمیشن کے سابق رکن اے سی مائیکل نے کہا کہ ممکن ہے کہ بعض مسلم نوجوان داعش کے رابطے میں ہوں لیکن مسلمان اجتماعی طور پر اس کی جانب مائل ہو رہا ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں اور یہ بات قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت آئی ایس کے نام پر مسلمانوں میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
یہ آئی ایس کا ایک فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہو سکتا کچھ جنوئن بھی ہو لیکن اس کو جو زیادہ تر جو ہے یہ غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک خوف پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلم یوتھ کے بیچ میں، یہ ڈرا رہے لوگوں کو اور دیش کے اندر ایک ایسا خبر پھیلانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی سارے مسلم خراب ہیں، ایسا نہیں ہے۔
گجرات کے سابق آئی پی ایس افسر اور انسانی حقوق کارکن ہرش مندر نے ان گرفتاریوں کو مسلمانوں کے خلاف ایک منظم کوشش قرار دیا اور کہا کہ اس کا مقصد مذہب کے نام پر عوام کو بانٹنا ہے۔ ہرش مندر نے مزید کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کوششوں کو حکومت کی درپردہ حمایت حاصل ہے۔ انسانی حقوق کی ایک سرگرم تنظیم انحد کی سربراہ شبنم ہاشمی نے الزام عائد کیا کہ آر ایس ایس نے دہشت گردی کو ایک آلے کے طور پر مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا ہے۔ بقول ان کے، دہشت گردی کے سابقہ معاملات میں یا تو آئی ایس آئی کا نام لیا جاتا تھا یا جیش محمد کا، جبکہ بیشتر معاملات میں آر ایس ایس سے وابستہ کارکنوں کی شمولیت کا انکشاف ہوا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ممکن ہے کہ چند نوجوان داعش کی جانب مائل ہوں، مگر تمام مسلمان ایسے نہیں ہیں۔
دیکھیے، ٹیررزم کو ایک ٹول کی طرح استعمال کیا ہے سنگھ نے مسلمانوں کو ملائن کرنے کے لیے، ایک نفرت کا پورا ماحول پھیلانے کے لیے۔ پہلے اگر ہم پچھلے کیسز میں دیکھیں جس میں لگاتار یا تو آئی ایس آئی ہوتی تھی یا تو کوئی اور جیش محمد یا اس طرح کی سنستھاؤں کے نام ہوتے تھے، اور ہر بار یہ ہوتا تھا کہ ٹیررسٹ جو ہے وہ اپنا سراغ چھوڑ کے جاتا تھا، اردو میں چٹھی یا کچھ۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بڑے بڑے جو ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے، سمجھوتا ایکسپریس کا ہے، اس کا ہے، مالیگاؤں کا ہے، اور بہت سارے، اجمیر شریف کا ہے، اس میں بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو سنگ ٹیرر نیٹورک کی جو سنستھائیں ہیں وہ کر رہی تھی اور پھنسا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئی ایس آئی ایس یہ ٹرائی نہیں کرے گا کہ ہندوستان میں کچھ پرابلمس کھڑے کرے اور گڑبڑ کرے، لیکن بھروسہ نہیں رہا، ہمیں ایجنسیز کے اوپر بھروسہ نہیں رہا۔
یاد رہے کہ حالیہ دنوں میں داعش سے رابطے کے الزام میں متعدد مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر 14 مسلم نوجوانوں کو الگ الگ ریاستوں سے گرفتار کیا گیا۔ این آئی اے اور پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہ لوگ یوم جمہوریہ پر دہشت گردانہ کارروائی انجام دینے کی سازش کر رہے تھے۔ ان نوجوانوں کو عدالتوں میں پیش کیا گیا اور انہیں این آئی اے کی تحویل میں دے کر دہلی بھیج دیا گیا تاکہ ان سے تفصیلی پوچھ گچھ کی جا سکے۔ اس سے قبل متحدہ عرب امارات کی حکومت نے داعش سے رابطے کے الزام میں متعدد مسلمانوں کو بھارت واپس کیا تھا۔ وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ اپنے بیانات میں بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ بھارت میں داعش کے خطرات ہیں، لیکن ان سے کچھ مسلم نوجوانوں کا رابطہ ہو سکتا ہے، زیادہ مسلمانوں کا نہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکی بری فوج کے جنرل، جنہیں افغانستان میں امریکی اور نیٹو کی افواج کی قیادت کے لیے چنا گیا ہے، متنبہ کیا ہے کہ وہاں کی سلامتی کی صورتحال دیگر گوں ہے، باوجود اس بات کے کہ افغان افواج نے جرت مندانہ کوششیں جاری رکھی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل جان میک نکلسن نے جمعرات کو سینٹ کی مسلح افواج کی قائمہ کمیٹی کو بتایا کہ داعش اور القاعدہ جیسے دہشت گرد افغانستان کو پناہ گاہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ امریکہ کو زیادہ جارحانہ انداز اپنانے کی ضرورت ہے۔ نکلسن کے بقول، ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کیا ہمارے پاس اسی سطح کی انسداد دہشت گردی کی صلاحیت موجود ہے کہ ہم صورتحال سے نبرد آزما ہو سکیں؟ امریکی فوجی اور انٹیلیجنس کے عہدیداروں کی جانب سے داعش کے شدت پسند گروپ کے پھیلاؤ سے متعلق خصوصی تشویش، جس نے صوبہ نگرہار میں محفوظ پناہ گاہ قائم کرنے کی کوشش کی اور صوبہ قندھار میں بغاوت کے دوبارہ سر اٹھانے کی صورتحال پیدا ہوئی۔ طالبان ایک بار پھر خطرہ بن کر ابھرے ہیں، جنہوں نے کچھ مدت تک قندوز کے شمالی شہر پر قبضہ جمائے رکھا، جبکہ صوبہ ہلمند کے اہم اضلاع پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس بارے میں بھی تشویش ہے کہ طالبان قندھار کے اپنے روحانی مرکز پر قبضے کی خواہش رکھتے ہیں۔ نکلسن نے قانون سازوں کو یقین دلایا کہ امریکہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا رہے گا۔ نکلسن کے بقول، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قندھار کو طالبان کے ہتھے چڑھنے سے روکیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ امریکی فوج کو اس بات کی ضرور تاکید کریں گے کہ وہ اس صوبائی دارالحکومت پر دوبارہ قبضہ جمانے کی ہرگز اجازت نہ دیں۔ سعودی عرب کے مشرقی علاقے الاحساء میں جمعے کو شیعہ مسلک کی ایک مسجد میں فائرنگ سے کم از کم 2 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام اور عینی شاہدین کے مطابق محاسن نامی علاقے میں مسجد امام رضا میں یہ واقعہ نماز جمعہ کے وقت پیش آیا۔ ایک عینی شاہد محمد النمر نے امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ نمازیوں نے حملہ آور کو مسجد میں داخل ہونے سے روکا تو اس نے فائرنگ شروع کر دی۔ سعودی عرب کے مشرقی علاقوں میں شیعہ مسلک کی آبادی پر اس سے قبل بھی ہلاکت خیز حملے ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سال 2 مختلف مواقع پر شیعہ مساجد پر حملوں میں لگ بھگ 30 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور ان کی ذمہ داری شدت پسند گروپ داعش نے قبول کی تھی۔ اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ وہ شام میں 5 سال سے جاری خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے بات چیت جمعے کی شام جنیوا میں شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے شامی اپوزیشن نے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا. شام کا حکومتی وفد بات چیت کے آغاز سے قبل وہاں پہنچ رہا ہے. اقوام متحدہ کی خاتون ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ بات چیت اقوام متحدہ کے عہدیداروں اور شامی حکومت کے نمائندوں کے درمیان ملاقات سے شروع ہوگی. جمعرات کو حزب اختلاف کی سعودی حمایت یافتہ اعلی مذاکراتی کمیٹی نے اعلان کیا تھا کہ شام میں فضائی کارروائیوں کے خاتمے اور محاصر ختم کرنے کے مطالبے پر اسے ملنے والا جواب ناقابل قبول ہے. کمیٹی رواں ہفتے ریاض میں ملاقاتیں کرتی رہی ہے اور اس کے ارکان کا کہنا ہے کہ وہ جمعے کو بھی ریاض میں ہی ہوں گے جب سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات شروع ہو رہے ہیں. تاہم انہوں نے بعد میں ہونے والے اجلاسوں میں شرکت کے امکان کو رد نہیں کیا جو کئی ماہ تک جاری رہنے کی توقع ہے. یہ اعلان ان مشکلات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو شام میں جاری خانہ جنگی کا سیاسی حل تلاش کرنے کی راہ میں حائل ہیں. پانچ سال سے جاری اس جنگ میں لگ بھگ 2.5 لاکھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 46 لاکھ کے قریب لوگ بے گھر ہوئے ہیں. شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اسٹافن دی مستورا نے جمعرات کو ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ ان مذاکرات کو ناکام نہیں ہونے دیا جا سکتا. مذاکرات منعقد کرنے والے اقوام متحدہ کے منتظمین کا کہنا ہے کہ جمعے کو ہونے والے اجلاس میں امن مذاکرات نہیں ہوں گے بلکہ ان کی تفصیلات طے کرنے کے لیے بات چیت کی جائے گی. عراق کے شہر رمادی میں حکام نے مبینہ طور پر شدت پسند تنظیم داعش کے جنگجوؤں کے ہاتھوں قتل ہونے والے افراد کی ایک اجتماعی قبر دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ قبر میں کم از کم 40 لاشیں موجود ہیں جن میں سے کئی عورتوں اور بچوں کی ہیں. حکام کو شبہ ہے کہ یہ افراد گزشتہ سال مئی میں رمادی سے سرکاری فوج کی پسپائی اور شہر پر داعش کے قبضے کے وقت جنگجوؤں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے تھے. عراق کے صوبے انبار کی پولیس نے بدھ کو اپنے فیس بک صفحے پر مبینہ قبر کی ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں امدادی اہلکاروں کو ایک قبر نما گڑھے سے خستہ حال لاشیں اور ڈھانچے نکالتے ہوئے دکھایا گیا ہے. ویڈیو میں صوبے انبار کی پولیس کے سربراہ میجر جنرل ہادی رنی کو قبر کے بارے میں تفصیلات بیان کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. صدر باراک اوباما نے جمعرات کو اپنے قومی سلامتی کے مشیروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ لیبیا اور دیگر ممالک میں داعش کے پھیلاؤ کی کوششوں کا انسداد کریں. صدر نے زور دیا ہے کہ امریکہ جب ضروری سمجھے گا تو کسی بھی ملک میں موجود داعش کے دہشت گرد منصوبہ سازوں کا انسداد کرے گا. جمعرات کو امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹن نے بھی داعش کے لیبیا میں اثر و رسوخ کے بارے میں صدر اوباما کی تشویش کی تائید کی ہے. پینٹیکون میں نامہ نگاروں سے باتیں کرتے ہوئے کارٹر نے کہا
They're trying to take over the reins of the economy and tax it the way you see ISIL doing. And so you see the same kind of ambitions.
ایش کارٹر کہہ رہے ہیں کہ داعش کے جنگجو لیبیا میں تربیتی مراکز قائم کر کے غیر ملکیوں کو بھرتی کر کے اور ٹیکسوں کے ذریعے پیسے اکٹھے کر کے اپنا حلقہ اثر مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کارٹر نے کہا کہ داعش کو عراق اور شام میں بڑے علاقوں پر قبضے کا آزمودہ حربہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. عالمی ادارہ صحت زکا وائرس سے نمٹنے کے لیے پیر کے روز ایک ہنگامی اجلاس منعقد کر رہا ہے. اس سے پہلے ادارے کے ڈائریکٹر نے کہا کہ مچھر سے پیدا ہونے والی یہ بیماری خطرناک حد تک تیزی سے پھیل رہی ہے. ڈبلیو ایچ او براعظم امریکہ میں لاکھوں لوگوں کو متنبع کر رہا ہے جہاں عہدیدار پہلے ہی اس وائرس سے نمٹنے کے لیے اور اس کے پھیلنے کی رفتار کو سست کرنے کے لیے روایتی اور غیر روایتی دونوں طریقے استعمال کر رہے ہیں. ہانڈوراس میں ٹرکوں کے ذریعے اسپرے کیا جا رہا ہے تاکہ وائرس پیدا نہ ہو. ڈائریکٹر ہانڈوراس میڈیکل کالج ایلمس میز کا کہنا تھا
وہ
کہہ رہے ہیں کہ مچھر اس وائرس کے پھیلنے کا سبب ہے, اس لیے ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ مچھروں کے خلاف جنگ لڑنی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم برتنوں کو اور اپنے احاطوں کو اور گھروں کو ربر ٹائروں کو صاف رکھیں جہاں سے یہ مچھر پیدا ہوتا ہے. خبریں ختم ہوئیں. کیمرون نے ایک سرحدی قصبے بورڈو میں پیر کے روز سلسلے وار بم دھماکوں کے بعد جس میں کم از کم 35 افراد ہلاک اور 70 زخمی ہو گئے تھے نائجیریا کے ساتھ ملحق اپنی شمالی سرحد کے ساتھ واقع خرید و فروخت کے زیادہ تر مراکز بند کر دیے ہیں. حکومت کے ایک ترجمان عیسیٰ ٹیروم ماباری کا کہنا ہے کہ بوکو حرام کے مشتبہ جنگجوؤں کی جانب سے نیا سال شروع ہونے کے بعد سے کیمرون پر یہ 30واں حملہ ہے۔ کیمرون کے دارالحکومت یاؤنڈی سے وائس آف امریکہ کے موکی ایڈوین کنزیکا کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
بوڈو کے ایک تاجر انوسا یگی کہتے ہیں کہ پیر کے دہشت گرد حملے کے بعد قصبے میں صدمے اور خوف و ہراس کی صورتحال ہے اور ماحول سوگوار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علاقے میں بھاری تعداد میں فوجیوں کی تعیناتی کے باوجود حالات معمول پر آنے میں وقت لگے گا۔ 33 سالہ تاجر کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ان کے علاقے میں واقع کاروباری مراکز بند کرنے کے حکومتی فیصلے کا الٹا نقصان ہوگا، خاص طور پر موجودہ وقت میں جب بوکو حرام کے جنگجو کسانوں اور کاروباری افراد کی رقوم چرانے، چھیننے اور ان کا سامان لوٹنے کے لیے نوجوانوں کو بھرتی کر رہے ہیں۔ انوسائیگی کے الفاظ،
وہ کہہ
رہے ہیں کہ تاجر غریب تر ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی تمام دکانیں بند کر دی گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو نوجوان منڈیوں سے نائجیریا کے قصبوں میں سامان پہنچانے اور لوگوں کو لانے لے جانے کے لیے کمرشل موٹر سائیکلز استعمال کرتے تھے، اب ان کے پاس کرنے کو کوئی کام باقی نہیں رہا اور اب وہ بوکو حرام کے جنگجوؤں کی صفوں میں شامل ہونے پر مائل ہو سکتے ہیں، جو انہیں مستقبل میں بہتر زندگی دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے انوسا یگی کے۔ کیمرون کے شمالی علاقے کے گورنر میڈجیوا بکری کہتے ہیں کہ نائجیریا سے ملحق کیمرون کی شمالی سرحد کے ساتھ واقع کاروباری مراکز کو اگلے اعلان تک بند کرنے کا فیصلہ سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے کیا گیا ہے، کیونکہ جن 4 خودکش خواتین بمباروں نے بوڈو پر حملہ کیا تھا انہوں نے چیزیں بیچنے والوں کا بیس تارا ہوا تھا اور سبزیوں کے تھیلوں میں جنہیں بیچنے کا وہ تاثر دے رہی تھیں دھماکہ خیز مواد چھپائی ہوئے تھیں۔
Decisions have been taken to close some market in the border, but people are persisting to
سرحدی علاقے میں کچھ مارکیٹیں بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن لوگ چیزیں بیچنے اور خریدنے پر اصرار کر رہے ہیں۔ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بوکو حرام کے دہشت گرد حملے کرنے کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہاں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ الفاظ سے گورنر میڈجیوا کے۔ پیر کے روز ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد کیمرون کے سپاہیوں نے نائجیریا کے ایک قصبے اچیگیشیا میں جا کر چھاپے مارے، جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ خودکش بمبار وہاں آئے تھے۔ کیمرون حکومت کے ترجمان عیسا چیروما کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں 17 شورش پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیمرون کی سرزمین پر اس سال کم از کم 30 دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں۔ عیسا چیروما کے الفاظ،
Faced with such harassment, both ungrounded and unjustified, our defense and security forces
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جس طرح کے خوف و ہراس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی نہ کوئی بنیاد ہے اور نہ ہی کوئی جواز۔ ہماری دفاعی اور سیکیورٹی فورسز نے ہمیشہ اس کا جواب دیا ہے، جس سے دشمن کو شدید نقصانات ہوئے ہیں اور یہ گروپ نمایاں طور پر کمزور ہو گیا ہے اور وہ بزدلانہ کاروائیوں تک محدود ہو چکا ہے، خاص طور پر خودکش بم دھماکے وغیرہ، جو اب اس کا عام طریقہ کار بن چکا ہے۔ کیمرون کے صدر مقام یونڈی میں لوگوں کے گروپس بوڈو سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات سے ملنے اور ان سے ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے آتے رہے ہیں۔ کیمرون یونیورسٹی کی طالب علموں کی تنظیم کے ایک لیڈر گفورڈ جیکب کا کہنا ہے کہ ان کی تنظیم کا بوڈو کے لوگوں سے ملنے کا مقصد بوکو حرام کی دہشت گردی کے خلاف لڑنے والی کیمرون اور نائجیریا کی فورسز کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے۔ جیکب کے الفاظ،
I came out to show solidarity with my brothers and sisters in the north who are suffering
from وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملک کے شمالی حصے میں رہنے والے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے آیا ہوں جو بوکو حرام کے شورش پسندوں کی مار دھاڑ کے مصائب سے گزر رہے ہیں۔ میں فوج کو یہ دکھانے آیا ہوں کہ ہم ایک ہیں، ہم متحد ہیں۔ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں کہ ہم شمالی علاقے میں ان کے ساتھ جا کر شامل ہو سکیں، لیکن انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ کیمرون کا خیال ہے کہ عسکریت پسند اب مسجدوں، کاروباری مراکز، گرجا گھروں اور روایتی حکمرانوں پر اس لیے حملے کر رہے ہیں کیونکہ گزشتہ 2 مہینوں کے دوران کیمرون اور نائجیریا کی فوجوں کی جانب سے ان کے مضبوط ٹھکانوں پر کاروائیوں کے بعد اس گروپ کے حملے کرنے کی قوت نمایاں طور پر کم ہو چکی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اقوام متحدہ کے مطابق بوکو حرام کی 6 سالہ شورش کے نتیجے میں 20,000 سے زیادہ افراد ہلاک اور تقریباً 23,00,000 بے گھر ہو چکے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
رنبیر کپور بنیں گے سنجے دت، مگر کیسے؟ جانتے ہیں فکر و فن میں۔
چٹھی آئی ہے، چٹھی آئی ہے، چٹھی آئی ہے، آئی ہے، چٹھی آئی ہے، چٹھی آئی۔
سنجے دت کی زندگی میں کئی نشیب و فراز آئے۔ معروف بالی ووڈ ہیرو اور ہیروئن سنیل دت اور نرگس کے اس اداکار بیٹے کو شہرت تو ملی ہی، لیکن اس نے اپنی زندگی کا بہترین دور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی گزارا، اور یوں سنجے کی اس فلمی ہیرو جیسی حقیقی زندگی کو اب موضوع بنایا جا رہا ہے ایک فلم کا۔ کردار کے لیے رنبیر کپور کو چنا گیا ہے، جو ان دنوں اپنا وزن گھٹانے نہیں بلکہ بڑھانے میں لگے ہیں تاکہ وہ سنجے جیسے نظر آ سکیں۔ دا انڈین ایکسپریس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں رنبیر کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ ہی سنجے دت سے بہت قریب رہے ہیں۔
آپ کا آنا، دل دھڑکانا، مہندی لگا کے یوں شرمانا، آپ کا آنا، دل دھڑکانا، مہندی لگا کے یوں شرمانا، پیارا گیا رے،
رنبیر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں نے برفی فلم کی تو سنجے نے مجھے کہا کہ اب اگلی لڈو یا پیڑا ہونی چاہیے، یعنی وہ میرے ساتھ بالکل دوستانہ انداز میں بات کرتے ہیں۔
تو کل چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا، تو کل چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا، تو یار بہت آئے گا، تو یار بہت آئے گا۔
رنویر نے بتایا کہ ان کا سنجے سے قریبی تعلق ہی اس کردار کو حقیقت کا رنگ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ سنجے دت کا کردار ادا کرنے کے لیے وہ بہترین انتخاب ہیں، تو رنویر نے دا انڈین ایکسپریس کو بتایا کہ بس یہی امید ہے کہ میں اس کردار کے ساتھ انصاف کروں گا۔ سنجے دت نے 1981 میں راکی فلم سے بالی ووڈ میں قدم رکھا اور 100 سے زیادہ فلموں میں کام کر کے کئی اعزازات اپنے نام کیے۔
جی تو جی کیسے،
جی تو جی کیسے،
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ کراچی میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے عرصے سے کوششیں جاری ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں ان کوششوں میں تیزی آئی ہے۔ یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے کراچی سے شہزاد حسین نے۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی امن و امان کی صورتحال مختلف حلقوں میں ایک طویل عرصے سے زیر بحث رہی ہے، لیکن حالیہ دنوں میں اس میں پھر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس مرتبہ اجلاسوں میں تعلیمی اداروں کو درپیش ممکنہ خطرات اور سیکیورٹی کے انتظامات پہ بھی بات کی جا رہی ہے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق جمعے کو کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار نے وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ سے ملاقات کی، جس میں شہر کی امن و امان کی صورتحال اور کراچی آپریشن کی پیش رفت پہ بھی بات ہوئی۔ دوسری طرف وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے پاکستان رینجر سندھ کے سربراہ میجر جنرل بلال اکبر سے فون پر کراچی کی صورتحال اور آپریشن پر بات کی۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق کور کمانڈر کراچی نے گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان سے بھی ملاقات کی، جس میں تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی سمیت کراچی کی صورتحال اور نیشنل ایکشن پلان پر بات کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ اور وزیر داخلہ سندھ سہیل انور سیال نے بھی اجلاسوں کے بعد تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایات دی ہیں۔ جمعے کو سندھ اسمبلی میں بھی تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی گئی۔ صوبہ سندھ کے سابق گورنر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر نے تعلیمی اداروں کو درپیش ممکنہ خطرات اور سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
سن رہے ہیں یا اخباروں میں آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور تیرا خود کچھ بمبار لے کر افغانستان سے چل پڑے ہیں یا آ گئے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ غالباً سافٹ ٹارگٹس ہوگا اور وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہو سکتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہزاروں لاکھوں ایجوکیشن انسٹیٹیوشن پاکستان میں ہیں، اور ہر جگہ کو پولیس سے گارڈ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہی ہے کہ لوگ مل جل کر جو پیرنٹس ہیں اور اس علاقے کے لوگ ہیں، وہ کوئی اس قسم کا نظام وضع کریں کہ آس پاس کے نیبرہڈ پہ نظر رکھیں اور کوئی خود ہی گارڈ کی ڈیوٹی سنبھالے، کچھ کرے جب تک یہ خطرہ ٹل نہ جائے، کیونکہ بہرحال سکولوں کو یہ بہت عرصے تک بند نہیں کیا جا سکتا۔
دو روز قبل پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے بھی کراچی کے کور ہیڈ کوارٹرز میں کراچی کی امن و امان کی صورتحال اور کراچی آپریشن کے حوالے سے ہونے والے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی تھی، جہاں جنرل راحیل شریف کو قانون نافذ کرنے والے اور حساس اداروں کی کاروائیوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا تھا۔ اور جنرل راحیل شریف نے اس موقع پر کہا تھا کہ دہشت گردی سے پاک، پر امن اور محفوظ کراچی کے لیے کسی بھی حد تک جایا جائے گا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پولیو کے خاتمے کے لیے کام کرنے والے ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ یا ٹیک نے زور دیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں اپنے ملکوں سے پولیو کے خاتمے کے لیے مل کر کام کریں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھیجی ہے ناصر محمود نے۔
انسداد پولیو پروگرام سے متعلق مشاورت دینے والے ایک بین الاقوامی گروپ نے کہا ہے کہ پولیو کے موذی وائرس پر قابو پانے کے لیے پاکستان اور افغانستان کو مل کر کوششیں کرنا ہوں گی۔ عالمی ادارہ صحت کے زیر انتظام قائم ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ یعنی ٹیگ نے اسلام آباد میں متعلقہ پاکستانی عہدیداروں سے مشاورت کی اور انسداد پولیو کے لیے حکومت کی گزشتہ 6 ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ گروپ کے سربراہ جین مارک اولیو کا کہنا ہے کہ پاکستان نے قابل ذکر کامیابی حاصل کی ہے لیکن یہ اکیلے اس وائرس پر قابو نہیں پا سکے گا اور اس ضمن میں افغانستان سے زیادہ مربوط تعاون کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور افغانستان دنیا کے وہ دو ملک ہیں جہاں انسانی جسم کو مفلوج کر دینے والی بیماری پولیو کے وائرس پر تاحال پوری طرح قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ سال پولیو سے متاثرہ 54 کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ 2014 میں یہ تعداد 306 تھی۔ پولیو وائرس کے پھیلاؤ پر 80% سے زائد تک قابو پانے کی وجوہات میں ان علاقوں تک انسداد پولیو ٹیموں کی رسائی ہے جہاں پہلے سلامتی کے خدشات کے باعث بچوں کو یہ ویکسین نہیں پلائی جا سکتی تھی، لیکن حکام یہ کہتے آئے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والی آمد و رفت کی وجہ سے یہ پولیو وائرس ایک سے دوسرے ملک میں منتقل ہو رہا ہے۔ وزیر مملکت برائے قومی صحت سائرہ افضل تارڑ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ حکومت پوری تندہی سے اس وائرس پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہے اور مشاورتی گروپ کی طرف سے کی جانے والی نشاندہی پر بھی توجہ دی جائے گی۔
ظاہر ہے پروگرام میں ہر وقت بہتری کی تو ایک رہتی ہے گنجائش، اور جو مین کنسرن تھا ان کا تھا کہ کراس بارڈر میٹنگ زیادہ ہوں، کیونکہ وہ ایریا جو افغانستان کے ساتھ ملتا ہے اور افغانستان کو بھی کیونکہ اتنا لمبا بارڈر ہے بہتری کریں، پھر کراچی میں اور پشاور کوریڈور اور کوئٹہ بلاک، تو آلریڈی ہم نے ادھر بہت امپروومنٹ لائے ہیں اور تمام چیف سیکرٹریز کی مدد سے انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے پاکستان کی کوششوں کو۔ 2016 میں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم وائرس کو انٹرسیکٹ کر سکیں اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ 84% ہمیں کامیابی ہو چکی ہے، پاکستان پولیو فری ہوا ہے، ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ بہتر کرے گا۔
مشاورتی گروپ کے جائزہ اجلاس میں پاکستانی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ ان کی توجہ ایسے بچوں پر بھی مرکوز ہے جو کہ کسی بھی وجہ سے پولیو ویکسین پینے سے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے بقول یہ وائرس کے پھیلاؤ کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ اب صوبوں کے متعلقہ عہدیداروں سے ملاقاتیں کرے گا جس کے بعد وہ پاکستان کے لیے اپنی مزید سفارشات مرتب کرے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پچھلے دنوں پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی ایک یونیورسٹی پر ہونے والا جان لیوا حملہ جس میں 21 افراد ہلاک ہو گئے تھے، یونیورسٹی کے اندرونی اور بیرونی ذرائع کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کی سنگین کوتاہیوں کا نتیجہ تھا جس نے اپنے اسٹاف کے ارکان اور مقامی پولیس کی طرف سے اٹھائے گئے خدشات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وائس آف امریکہ کے نمائندہ عائشہ تنظیم نے 4 صدہ میں واقع دہشت گردی کا نشانہ بننے والی باچا خان یونیورسٹی سے ایک رپورٹ بھیجی ہے۔ سنتے ہیں شہناز نفیس سے۔
اگرچہ کسی کو بھی پاکستان کے شمال مغربی شہر 4 صدہ میں واقع باچا خان یونیورسٹی پر حملے کے براہ راست خطرے کا علم نہیں تھا، لیکن یونیورسٹی کے کئی ملازموں کا کہنا ہے کہ انہیں سیکیورٹی بڑھانے سے متعلق کہا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی کے ایک سابق ایڈمن آفیسر ارسلان خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
جو میں نے اس منتھ میں بھی 2 دفعہ ریکویسٹ کی تھی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے، ہمارے 2 ہاسٹل ہیں،
کرائسس مینجمنٹ سیل نے یونیورسٹی کو جو سفارشات بھیجی تھیں وہ ریکارڈ پر موجود ہیں، یونیورسٹی نے ابھی تک ان سفارشات پر عمل نہیں کیا ہے۔ یونیورسٹی کے سابق سیکیورٹی چیف محمد خوشحال خان نے یونیورسٹی کی انتظامیہ کو متعدد خط لکھے تھے جس میں انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے اضافی وسائل مہیا کرنے کی درخواست کی تھی، لیکن اس خط و کتابت کے باوجود انہیں کچھ زیادہ کامیابیاں نہیں ملیں۔ مقامی پولیس نے یونیورسٹی کو کم از کم 3 نوٹس بھیجے تھے جن میں یونیورسٹی انتظامیہ پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ وہ اس کے مشوروں پر عمل نہیں کر رہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کو دیے جانے والے مشوروں میں سے ایک مشورہ یہ بھی تھا کہ نگرانی کے لیے ہاسٹل کی عمارت پر ایک واچ ٹاور بنایا جائے، اور وہ واچ ٹاور آخر کار تعمیر کر دیا گیا تھا، لیکن جس وقت دہشت گردوں نے اگبی دیوار پھلانگ کر ہاسٹل کا رخ کیا تو اس وقت واچ ٹاور پر نگرانی کے لیے کوئی محافظ موجود نہیں تھا۔ یونیورسٹی پر اٹھائے گئے ان سوالات کا دفاع کرنے کے لیے وائس آف امریکہ کو پشاور سے ٹیلی فون لائن پر صرف وائس چانسلر ڈاکٹر فضل رحیم مروت ہی مل سکے۔ انہوں نے اپنا موقف بیان کرتے ہوئے کہا،
تو مسئلہ یہ تھا کہ اگر سپوز اوپر آپ اب کوئی کہے گا کہ ہاسٹل
سم ون مائٹ سے وائی دیر واز نو گارڈ سٹینڈنگ ان ہاسٹل روف بندہ کیوں نہیں کھڑا تھا گارڈ سٹینڈز دیر دی نیبرز ار پلین دیر
حقیقت یہ ہے کہ جب حملہ ہوا تو اس وقت یونیورسٹی کیمپس کے ارد گرد چھتوں پر نگرانی کے لیے قائم کی گئی سات میں سے زیادہ تر چوکیوں پر سیکیورٹی گارڈز موجود نہیں تھے. یہ الفاظ تھے ڈاکٹر فضل رحیم مروت کے. اگر عمارتوں کی چھتوں پر نگرانی کے لیے بنائے گئے انتہائی اہم واچ ٹاورز پر حملے کے وقت سیکیورٹی گارڈز موجود ہوتے تو دہشت گردوں کے لیے کیمپس کے گرد کسی جگہ سے اپنے لیے راستہ بنا کر داخل ہونا اور یونیورسٹی کی مختلف عمارتوں کے اندر جانا کہیں زیادہ مشکل ہو سکتا تھا. یونیورسٹی کے عقب میں سب سے کمزور مقام پر کسی بھی طرح کا کوئی حفاظتی انتظام موجود نہیں تھا. دہشت گرد جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد چار تھی اور جو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں مارے گئے تھے یونیورسٹی کے عقبی حصے کے جس مقام سے یونیورسٹی کے احاطے میں داخل ہوئے وہاں سے سیکیورٹی گارڈز کی قریب ترین چوکی 100 میٹر سے زیادہ دور تھی. گہری دھند میں آپ بمشکل 5 میٹر کے فاصلے تک ہی دیکھ سکتے ہیں اور انتہا یہ ہے کہ وہاں اس وقت چوکی پر نگرانی کے لیے کوئی گارڈ بھی موجود نہیں تھا اور مقابلے کے لیے آنے والا سیکیورٹی گارڈ اس وقت راستے میں ہی تھا. یونیورسٹی کی انتظامیہ ان ناکامیوں کا الزام وسائل کے فقدان پر لگاتی ہے لیکن وہاں کے کچھ ملازم یہ سوچتے ہیں کہ اگر سیکیورٹی کے لیے زیادہ سنجیدگی سے اقدامات کیے جاتے تو زندگیاں بچائی جا سکتی تھیں. یونیورسٹی پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد حکومت تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی سخت تر کرنے کے اقدامات کر رہی ہے اور ان سکولوں اور کالجوں کو بند کرنے کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں جہاں سیکیورٹی کے انتظامات مقررہ معیاروں کے مطابق نہیں ہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کے خواہش مند امیدواروں نے پیر کے روز آئیوا میں ہونے والے پہلے کاکس سے قبل اپنے آخری مباحثے میں حصہ لیا، لیکن یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ آیا کسی بھی امیدوار کے لیے ووٹروں کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں. اس رپورٹ کی تفصیلات جانتے ہیں شہناز نفیس سے.
کاکس وہ پہلا اجتماع ہوتا ہے جہاں اس ملک کے شہری فی الحقیقت اپنی پارٹیوں کے لیے اگلے صدارتی امیدوار کا چناؤ کرتے ہیں. ریپبلکن پارٹی کی جانب سے اب تک کے مباحثوں میں سب سے آگے رہنے والے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز کی جانب سے مباحثے کے میزبان کے ساتھ ایک اختلاف کے باعث اس میں شرکت نہیں کی اور اس کی بجائے مباحثے کے مقام سے محض چند قدم کے فاصلے پر واقع عطیات اکٹھے کھڑنے کی ایک تقریب میں حصہ لیا. لیکن ان کی شخصیت کا جادو وہاں چھایا رہا. مباحثے کے دوران میزبان نے امیدواروں کو ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر حاضری کو تسلیم کرنے کی طرف متوجہ بھی کیا. سینیٹر ٹیڈ کروز نے اس موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا،
I'm a maniac and everyone on this stage is stupid, fat and ugly. And Ben, you're a terrible surgeon.
میں ایک خبتی اور جنونی ہوں اور یہاں سٹیج پر موجود دوسرے تمام لوگ احمق، بے وقوف، بھدے اور بدشکل ہیں، اور بن جہاں تک تمہارا معاملہ ہے تم ایک خوفناک سرجن ہو. اور اب ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے حصے کی تقریر سے باہر نکل آئے ہیں. یہ الفاظ تھے سینیٹر ٹیڈ کروز کے. مباحثے کے دوران اس ہنسی مذاق کے علاوہ صدارتی نامزدگی کے امیدواروں نے جلد ہی خود کو صدارت کے لیے موضوع شخصیت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی توجہ امیگریشن اور قومی سلامتی کے موضوعات پر مرکوز کی اور ہر امیدوار نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کاٹنے کی کوشش کی. ڈونلڈ ٹرمپ پر یہ اعتراضات ایسے وقت میں کیے گئے جب پیر سے کاکس کے پہلے مرحلے کی شروعات ہونے والی ہے اور رایاما کے جائزوں کے مطابق وہ سب سے آگے ہیں. اس دوران جب کہ مباحثہ جاری تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے ریٹائر فوجیوں کے عطیات اکٹھے کرنے کی تقریب میں اپنے حامیوں سے کہا کہ انہوں نے اپنی عزت و وقار کے لیے مباحثے میں حصہ نہیں لیا.
You have to stick up for your rights. When you're treated badly,
آپ کو اپنے حقوق کے لیے ثابت قدمی سے قائم رہنا ہوگا. جب آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا جا رہا ہو تو آپ کو اپنے حقوق کے حصول کے لیے ثابت قدمی دکھانی ہوگی. آپ کو یہ کرنا ہوگا. یہ الفاظ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے. ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ ان کی فاؤنڈیشن نے ریٹائرڈ امریکی فوجیوں کے لیے $50,00,000 اکٹھے کیے ہیں. صدارتی نامزدگی کے دوسرے امیدواروں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اس تقریب میں مختصر خطاب کیا. دوسری جانب صدر اوباما نے اپنی پارٹی کے ارکان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا نیا صدر ایک ڈیموکریٹ ہوگا. صدر اوباما کے الفاظ،
ڈیموکریٹس ول ون ان نومبر اینڈ وی ول ہیو اے ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ سکسیڈنگ می، جسٹ ان کیس دیئرز اینی کنفیوژن اباؤٹ دیٹ.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹ نومبر کا صدارتی انتخاب جیتیں گے اور کسی کو اس میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری جگہ ایک ڈیموکریٹک صدر ہی سنبھالے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے، اور میں یہ بات اتنے اعتماد سے اس لیے کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہم نے اپنی توجہ ان چیزوں پر مرکوز رکھی ہے جو امریکیوں کی زندگی کے لیے اہمیت رکھتی ہے. یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے. جمعرات کے روز ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے قانون سازوں کے سالانہ استقبالیے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ سیاستدانوں کو مسلمانوں کی بے عزتی کرنے اور امریکیوں کے گروپس کو ایک دوسرے کی مخالفت کرنے کی اجازت دے کر دنیا بھر میں اپنی لیڈرشپ کو مضبوط نہیں کرے گا. صدارتی نامزدگی کے خواہش مند امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ مسلمانوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر چکے ہیں اور اس سے وہ اپنی ریپبلکن پارٹی میں ایک اختلاف رائے پیدا کر چکے ہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
فرانس کی پولیس نے پیرس کے قریب مشہور زمانہ ڈزنی لینڈ پارک کے قریب سے ایک شخص کو اسلحے سمیت گرفتار کیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ یہ شخص جب نیو یارک ہوٹل میں داخل ہونے لگا تو تلاشی کے دوران اس کے بیگ میں دو بندوقوں کی نشاندہی ہوئی. اس شخص کے ساتھ ایک خاتون بھی تھیں، لیکن اس سے قبل کہ انہیں حراست میں لیا جاتا وہ وہاں سے فرار ہو گئیں. پولیس نے بتایا کہ اس شخص سے ملنے والی دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیرس کا رہائشی ہے اور اس ہوٹل میں اس نے بکنگ کروا رکھی تھی. اس شخص کی شناخت یا دیگر تفصیلات جاری نہیں کی گئیں. امریکہ نے دہشت گرد گروپ حزب اللہ کے لیے غیر قانونی طور پر رقوم کی منتقلی اور منی لانڈرنگ یعنی کالا دھن سفید کرنے کے الزام میں دو لبنانی افراد کو بلیک لسٹ کر دیا ہے. محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ محمد نور الدین اور حامدی ظاہر الدین نے ٹریڈ پوائنٹ انٹرنیشنل کم نامی کمپنی کے ذریعے حزب اللہ کے علاوہ دیگر افراد کے لیے منی لانڈرنگ کی جو پہلے ہی امریکہ کی بلیک لسٹ میں شامل ہیں. یہ کمپنی نور الدین کی ملکیت ہے. منی لانڈرنگ کی اصطلاح عموماً ایسے طریقوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جن کے ذریعے جرائم پیشہ افراد غیر قانونی طریقے سے حاصل کی گئی دولت کے ذرائع کو چھپا کر اسے قانونی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس مقصد کے لیے عموماً غیر قانونی طریقوں سے رقوم کو بیرون ملک منتقل کر کے کالے دھن کو سفید بنایا جاتا ہے. جنوبی کوریا کی ایک عدالت نے جمعے کو قتل کے جرم میں ایک امریکی شہری کو 20 سال قید کی سزا سنائی ہے. اس شخص پر 1997 میں سول کے ایک ریستوران میں نوجوان کو قتل کرنے کا الزام تھا. کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والا 36 سالہ آرتھر پیٹرسن 1999 میں سول سے امریکہ چلا گیا تھا اور اسے گزشتہ ستمبر میں جنوبی کوریا کے حوالے کیا گیا. آرتھر اور اس کا امریکی دوست ایڈورڈ لی دونوں ہی 22 سالہ طالب علم چو چونگ پل کے قتل کے وقت وہاں تھے. ایڈورڈ کو پہلے 22 سال کی قید کی سزا سنائی گئی، لیکن بعد ازاں ناکافی شواہد پر اسے رہا کر دیا گیا تھا. جرمنی میں حکومت اور اس کے اتحادیوں نے ملک میں پناہ گزینوں سے متعلق قوانین کو سخت کرنے پر اتفاق کیا ہے. صرف گزشتہ سال جرمنی میں 10 لاکھ سے زائد پناہ گزین داخل ہوئے تھے. وزیر اقتصادیات سگمار گیبریل نے اس معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس کے تحت پناہ کی درخواست مسترد ہونے پر تارکین وطن کو صورت کے ساتھ ملک بدر کیا جائے گا، جبکہ محدود درجے میں شامل پناہ گزین 2 سال تک اپنے خاندان کے فرد کو جرمنی نہیں بلا سکیں گے. امیگریشن قوانین کو سخت کرنے کے معاملے پر حکمراں اتحاد میں خاصے اختلافات پائے جاتے رہے ہیں. اتحاد میں شامل کرسچین سوشل یونین کے رہنما بورس سیہارف نے دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر تارکین وطن کے آمد کے سلسلے کو روکنے کے لیے ان کے مطالبات کو پورا نہ کیا گیا تو وہ مرکل حکومت کے خلاف عدالت سے رجوع کریں گے۔ اینگلا مرکل کو اس معاملے پر خاصی پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے اور ملک میں تقریباً 16 ریاستوں نے حکومت سے مزید فنڈز کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
25 جون 1996 کو سعودی حزب اللہ دہشت گرد گروپ کی جانب سے رہائشی کامپلیکس خبر ٹاورز پر حملہ کیا گیا۔ سعودی عرب کے شہر دہران کے قریب واقع ان رہائش گاہوں میں امریکی اور غیر ملکی فوجی عملہ رہائش پذیر تھا۔ حملہ آوروں نے ایک ٹرک میں پلاسٹک دھماکہ خیز مواد بھرا اور پارکنگ لاٹ میں اس کو اڑا دیا۔ نتیجتاً تمام قریبی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ اس حملے میں 19 امریکی فوجی اور ایک سعودی شہری ہلاک ہوا اور مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے 372 افراد زخمی ہو گئے۔ حملے کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد کا ذمہ دار علی سعید بن الحوری ہے۔ امریکہ کی ایک وفاقی عدالت نے اس پر امریکی شہریوں کے خلاف عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے استعمال، امریکی املاک کو تباہ کرنے کی سازش اور دیگر جرائم کی بنا پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ الحوری کا قد 5 فٹ 2 انچ یا 157 سینٹی میٹر ہے۔ اس کے بال لمبے اور سیاہ ہیں، آنکھوں کا رنگ بھی سیاہ ہے۔ اس کے چہرے پر تل ہے اور اس کی عرفیت علی سعید بن علی الحوری ہے۔ امریکہ کا انصاف کے لیے انعامات کا پروگرام ایسی اطلاع فراہم کرنے پر جس کے ذریعے الحوری کو گرفتار کیا جا سکے یا اس پر مقدمہ چلایا جا سکے $50 لاکھ تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے۔ امریکہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اطلاع فراہم کرنے والے تمام افراد کی شناخت کو مکمل طور سے خفیہ رکھا جائے گا۔ اگر مناسب ہوا تو اطلاع فراہم کرنے والوں کی حفاظت کی خاطر امریکہ انہیں ان کے گھرانے کے قریبی افراد کے ساتھ کہیں اور منتقل کرنے کو تیار ہے۔ اگر آپ کے پاس اس شخص کے اتے پتے کے بارے میں کوئی معلومات ہیں تو آپ قریب ترین امریکی سفارت خانے یا قونصل خانے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ www.reversforjustice.net پر گمنام ٹپ چھوڑ سکتے ہیں یا اپنی فراہم کردہ اطلاع rfj@state.gov پر ای میل کر سکتے ہیں۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔ پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں میں ماحولیاتی تبدیلی کی بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی۔ دنیا بھر سے ماہرین پیرس میں سر جوڑ کر بیٹھے اور اپنے اس کرۂ ارض کو جو سب کا گھر ہے ماحولیاتی اثرات سے بچانے کے لیے گھر کے طور طریقوں میں تبدیلی کا معاہدہ طے کیا۔ اور عین جس وقت پیرس میں یہ کانفرنس شروع ہو رہی تھی بھارت اور چین دھند میں لپٹے تھے، اور جب یہ معاہدہ طے پا رہا تھا پاکستان میں دھند کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ دھند ہے کیا؟ کاروں اور دیگر ذرائع سے اٹھنے والا دھواں جس کے ذرات جم کر دھند کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ہوا میں آلودگی بڑھا دیتے ہیں، اور فضا کی یہ آلودگی جان لینے پر تلی ہے۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے پیٹرک برائس کہتے ہیں،
So we know that when air quality is bad, hospital admissions go up for asthma, hospital admissions go up for cardiovascular disease. We know that mortality...
ہوا صاف نہ ہو تو ہسپتال میں دمے کے مریضوں کا داخلہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح دل کے امراض میں مبتلا لوگ ہسپتال میں زیادہ داخل ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہوا کی آلودگی زیادہ ہو تو مرنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں کی گئی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے درجہ حرارت میں 1 درجہ سیلسیس کا اضافہ امریکہ میں سالانہ 1,000 افراد کی موت کا سبب بن جاتا ہے، اور دنیا بھر میں فضائی آلودگی سے 1 درجہ سیلسیس سالانہ اضافے سے 20,000 سالانہ اموات ہوتی ہیں۔ ایسے شہروں میں جہاں فضا صاف نہیں ہے سب سے زیادہ بچے اور معمر لوگ خطرے میں ہیں۔ پیٹرک برائس کہتے ہیں کہ ٹریفک کم ہو جائے تو فضا کی آلودگی بھی کم ہو سکتی ہے۔
So we can encourage biking, we can encourage carpooling, we can encourage mass transit. Anything we can do.
ہم سائیکل کی سواری کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں, کار پول کر سکتے ہیں, یعنی بہت سے لوگ مل کر ایک کار میں کام پر جا سکتے ہیں. ہم بڑی گاڑیوں میں زیادہ لوگوں کے سفر کو فروغ دے سکتے ہیں. ٹریفک کا ہجوم کم کرنے کے لیے ہم جو بھی کریں وہ لوگوں کی صحت بہتر بنانے میں مددگار ہوگا. عالمی ادارے صحت کا اندازہ ہے کہ کھانے سے ہونے والی بیماریوں سے ہر سال تقریباً 5 لاکھ بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں, اور ناصاف پانی اس میں بڑا دخل رکھتا ہے. برائس کہتے ہیں ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ آلودگی کن چیزوں سے ہوتی ہے. پانی صاف نہ ہو تو اسے پینے, اس میں نہانے اور کھانا پکانے کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. یہ جان لینے کے بعد لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ صاف پانی کیسے حاصل کر سکتے ہیں. برائس کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی طوفانوں کا باعث بھی ہے. سیلاب اسی سے آتے ہیں, اور سیلاب کے پانی میں زہریلے مادے شامل ہو کر فصلوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. جب خطرات اتنے زیادہ ہیں تو سوچنا ہوگا کہ ہم ذاتی طور پر اپنے ماحول کو کیسے بچا سکتے ہیں تاکہ ہمارے بچے ایک محفوظ زندگی گزار سکیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اور ٹیکنالوجی بہجت حاضر خدمت ہے. یہ تو آپ سبھی کو معلوم ہے نا کہ جنگی طیاروں کی نہ صرف رفتار بے حد تیز ہوتی ہے بلکہ ان کے مخصوص پینترے بھی ہو سکتے ہیں, اور بعض ایسے ہی فضائی پینتروں کے دوران بعض اوقات ان طیاروں کے ہوا بازوں کی بصارت متاثر ہوتی ہے, اور کبھی کبھار تو وہ ہوش و حواس بھی کھو سکتے ہیں. ایسی صورتحال کو بلیک آؤٹس یا پھر یوں کہیے کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا کہتے ہیں. یہ ایک خوفناک بات ہے جس کے نتائج بے حد المناک بھی ہو سکتے ہیں. اسرائیل کے ایک ادارے نے کہا ہے کہ اس نے ایک ایسا آلہ تیار کر لیا ہے جو ایسی صورت میں ہوا بازوں کی جانیں بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے. البت سسٹمز ادارے میں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ یعنی تحقیق و ترقی کے شعبے کے لیے سینئر ڈائریکٹر یارون کرانس ایک ریٹائرڈ ہوا باز ہیں, اور وہ بتاتے ہیں کہ دو مختلف جسمانی صورتوں میں ہوا باز وقتی طور پر اپنے ہوش و حواس کھو سکتا ہے. سینئر ڈائریکٹر کرانس کہتے ہیں کہ پہلی صورت کو جی لاک یا ہوش و حواس کھونا کہتے ہیں, جبکہ دوسری صورت ہائپوکسیا کہلاتی ہے, جس سے مراد یہ ہے کہ دماغ میں آکسیجن کی کمی کا سامنا ہوتا ہے. جی لاک یعنی ہوش و حواس کھو بیٹھنا عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب جہاز تیزی سے مڑتا ہے یا پھر انتہائی تیز رفتار پکڑتا ہے تو ہوا باز کے دماغ تک خون کا معمول کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے. اس رفتار پر ہوائی جہاز کا کنٹرول اگر ختم ہو جائے تو صورتحال بیشتر ہوا بازوں کے لیے انتہائی مہلک ثابت ہوتی ہے. ہائپوکسیا یا آکسیجن کی کمی انتہائی بلندی پر کسی کو بھی متاثر کر سکتی ہے, اس لیے مسافر بردار جہازوں میں آکسیجن ماسک فراہم کیے جاتے ہیں اگر جہاز کے اندر دباؤ کم ہو تو انہیں استعمال کیا جا سکے. ایسی خطرناک صورتحال کی روک تھام کے لیے جو آلات استعمال کیے جاتے ہیں وہ ضخامت میں بہت بڑے ہوتے ہیں, اس لیے البت سسٹمز اور ایک دوسرے ادارے لائف بیم نے ایک سسٹم تیار کیا ہے جسے کنارے کہتے ہیں. اس میں چھوٹے چھوٹے سینسرز کو استعمال کیا جاتا ہے جو پائلٹ یا ہوا باز کی ہیلمٹ میں لگا دیے جاتے ہیں.
پائلٹ ڈزنٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ ان آرڈر ٹو ایکٹیویٹ دوز سینسرز.
سینئر ڈائریکٹر یارون کرانس کہتے ہیں کہ ہوا بازوں کو ان سینسرز کو فعال بنانے کے لیے خود سے کچھ نہیں کرنا پڑتا, پھر یہ بہت چھوٹے بھی ہیں اور جسمانی صورتحال کے بارے میں مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کے لیے چوکس ہوتے ہیں. جب خطرہ ناگزیر ہو جائے اور سسٹم کو احساس ہو کہ ہوا باز ہوش و حواس کھو سکتا ہے تو یہی سسٹم ہیلمٹ کے چھجے یعنی وائزر میں چوکس کرنے والے الارم کو جلاتا اور بجھاتا ہے. یہ ہوائی جہاز کے کمپیوٹر کو اشارہ دینا ہے کہ وہ خود کار نظام کو فعال کر دے. البت سسٹم اب امریکہ کی ترقی یافتہ F-35 لڑاکا طیاروں اور مغرب ملکوں کے دوسرے طیاروں کے لیے کناری آلے کی تیاریوں میں ہے. تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے آج بس اتنا ہی. بیچ جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
کچھ تو کہیے نا,
کچھ تو چاہو
کم میں بگوش نا,
کچھ کہیے نا.
لکھو سے ہوا ہے او کوشے تاکھو.
اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں, ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں، نمبر نوٹ کر لیجیے 0800-777-89۔ ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے 0800-777-89۔ پروگرام ہے
ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر سعدی اسد اور انجینئر چانگ۔ اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے آپ کے لیے پیش کریں گے اسد حسن۔ آپ اس پروگرام کو سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔